بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشادي باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورة المجادلة آية نمبر 11، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سورة الزمر آیت نمبر 9، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق علیہ. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت. دنیاوی تعلیم کی ضرورت تو ہم سب جانتے ہیں، اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین سے بہترین تعلیم دے، اور اچھے اچھے سکولوں میں، اچھے اچھے کالجز میں بچے کا داخلہ ہو، چاہے اس کے لیے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے. اور الحمدللہ امت میں، امت اسلامیہ میں دینی دنیاوی تعلیم کے متعلق ہم جانتے ہیں الحمدللہ بہت ہی آگے ہیں ہم لوگ. آج مسلمانوں میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں، انجینئرز کی کمی نہیں، ایم بی اے سی ایز کی کمی نہیں. ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ امت آگے ہے، لیکن اس کے باوجود امت میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سی ایز ایم بی ایز بھی ہیں، میکینکس بھی ہیں، ٹیکنیشینز بھی ہیں، لیکن کیا امت میں اچھے ڈاکٹرز ہیں، اچھے انجینئرز ہیں، اچھے سی ایز ایم بی ایز ہیں، اچھے میکینکس ٹیکنیشینز ہیں؟ جب تک امت میں اچھے مسلمان نہیں آئیں گے، اس امت میں اچھے ڈاکٹرز انجینئرز نہیں آ سکتے. آج کے موضوع کو میں نے 10 نقاط میں تقسیم کیا ہے آسانی کے لیے. نمبر 1، علم کی تعریف کیا ہے، اور علم اور ادراک کے بارے میں چند اہم باتیں. نمبر 2، علم کی قسمیں کتنی ہیں، اور آج ہمیں کس قسم کی ضرورت ہے. نمبر 3، شریعت میں طلب علم کا حکم کیا ہے. نمبر 4، علم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. نمبر 5، دینی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 6، دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 7، کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے. نمبر 8، دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے. نمبر 9 کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ اور نمبر 10 عملی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ بہترین دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ علم کی تعریف علماء فرماتے ہیں، هو ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراک جازما، یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت پر جاننا یقین کے ساتھ۔ یہ پین ہے، مجھے یقین ہے کہ اسے پین کہتے ہیں، مجھے علم ہو گیا کہ اسے پین کہتے ہیں۔ اور چیزوں کو جاننے کے مختلف درجات ہیں، اور ان درجات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے جو باتیں آئیں گی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس سے کہ یہ کیا ہے؟ یہ پین ہے، یہ علم ہے۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ موبائل ہے۔ اسے کہتے ہیں جہل مرکب۔ کسی اور سے کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اسے کہتے ہیں جہل بسیط، جہالت ہے بس۔ کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پین بھی ہو سکتا ہے، موبائل بھی ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے یہ موبائل ہے۔ اسے کہتے ہیں وہم۔ کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے، موبائل بھی ہو سکتا ہے، میرے نزدیک دونوں برابر ہے۔ اسے شک کہتے ہیں۔ اور آخر میں کسی اور سے پوچھتے وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے، یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ پین ہے۔ اسے کہتے ہیں ون۔ یہ 6 درجے ہیں علم کے، سمجھنے کے۔ علم یقینی ہوتا ہے، اس کے بعد ون، اس کے بعد شک، اس کے بعد وہم، اس کے بعد جہل بسیط، اور آخر میں جہل مرکب۔ اور آج یہ امت جہل مرکب میں مبتلا ہے۔ آپ کسی سے بھی دین کے بارے میں سوال کریں، فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں، اور یہی جہل مرکب ہے۔ بعض لوگ، بڑے بڑے امامے، بڑے بڑی داڑیاں، علم کا دعویٰ کرتے ہوئے اگر ان سے سوال کیا جائے کیا قبر کا طواف کرنا شرک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ عین توحید ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا مجھے نہیں پتا تو یہ جہالت تھی صرف۔ جب اس نے کہا یہ عین توحید ہے، یہ جہل مرکب ہے۔ اب جہل مرکب میں جو مصیبت ہے، اس کی مثالیں واپس آتے ہیں۔ جہل مرکب یہ کیا ہے؟ یہ موبائل ہے۔ اب یہاں پر دگنی محنت کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھانا چاہیے کہ اسے پین کہتے ہیں جسے لکھا جاتا ہے، اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پھر موبائل کیا ہے یہ بتانا چاہیے کہ موبائل کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پین ہے، موبائل نہیں ہے۔ تو کتنی محنت ہوئی؟ دگنی محنت ہے۔ اگر وہ کہتا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، تو پھر تھوڑی سی محنت تھی، صرف یہ بیان کرنا تھا کہ اسے پین کہتے ہیں۔ آج امت میں شریعت کے لحاظ سے جہل مرکب کی حالت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہمیں علم یقینی حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسری نقطہ کی طرف آتے ہیں، علم کی قسمیں۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، علماء 2 قسموں میں علم کو تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 العلم الضروری، وہ علم جو انسان بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کتاب کو پڑھنے سے عالم ہوتا ہے، اپنی فطرت سے وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، عالم پیدا کیا، فطرت کے اعتبار سے انسان عالم ہے، اسے علم ضروری کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، پین چھوٹا ہے یا ڈبہ بڑا ہے؟ بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہے کہ قرآن مجید میں کسی حدیث میں ہے، یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے، انسان کی عقل میں یہ چیز موجود ہے کہ بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کی دوسری مثال، آگ گرم ہے، آگ جلاتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ آگ کو چھو کے دیکھیں کہ یہ جلاتی ہے، انسان اپنی فطرت سے سمجھتا ہے کہ یہ مضر چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، یہ آپ کو کسی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ توحید ربوبیت علم ضروری ہے، انسان کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ادلال کے، استدلال کے، انسان کے دل کے اندر بسا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالی رحم فرمائے، اس ضروری علم کو بھی ظالموں نے جہالت میں تبدیل کر دیا، انسان کی فطرت کو بھی جاہلوں نے تبدیل کر دیا۔ آج ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم توحید ربوبیت کی طرف بھی لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یا علی مشکل کشا کہنا، اے غوث حاجت روا، یہ الفاظ کہنا شرک ہیں۔ اگرچہ ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، علم ضروری جو تھا آج ضروری نہیں رہا، آج اس کے لیے بھی ہمیں 100 دلیل بیان کرنی پڑتی ہے، پھر بھی سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری قسم کا جو علم ہے وہ علم نظری ہے، جو پڑھنے سے، سیکھنے سے آتا ہے۔ اور یہ علم نظری، اس کے لیے خاص علم اور تعلیم کی ضرورت ہے۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ وضو نہیں کر سکتے، فطرت سے انسان نہیں جانتا کہ وضو کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ نماز کیسے پڑھیں، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ اور مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث المسیء صلاۃ، ایک شخص آیا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، مصافحہ کیا اور سلام کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ واپس لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا کہ دوبارہ لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں، تو شخص نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنے نہیں آتی، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نماز ادا کرنے کا بہترین طریقہ بیان کیا، اور اس ایک حدیث میں تقریباً 8 یا 9 کے قریب نماز کے ارکان موجود ہیں۔ علماء نے اس ایک حدیث سے جو نماز کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے 8 یا 9 کے قریب ایک حدیث سے علماء نے نکالے ہیں۔ تو اس تعلیم کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں العلم النظری۔ طلب علم کا حکم کیا ہے؟ جواب، کوئی آپ سے سوال کرتا ہے علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے، جواب تفصیل ہے، 5 مختلف احکام ہیں۔ نمبر 1، یہ فرض عین بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ نمبر 2، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے بعض حالات میں۔ نمبر 3، مستحب بھی ہوتا ہے بعض حالات میں، حرام بھی ہوتا ہے اور بعض حالات میں جائز بھی ہوتا ہے۔ فرض عین، ہر وہ علم فرض عین ہے جس پر عقیدہ اور عبادت متوقف ہے، عقیدے کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور عبادات کے تعلق سے عبادت کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ فرض عین ہے. عین یعنی ہر مسلمان پر بعینہ ہی بذات ہی یہ فرض ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے، اس کا علم حاصل کرنا. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ارکان کتنی ہیں، کتنی شرطیں ہیں، یہ جاننا یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، یہ جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان پر. فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر بعض لوگ اس علم کو حاصل کر لیں اور وہ کافی تعداد میں ہو جائیں امت میں تو باقی لوگوں پر کوئی گناہ نہیں آتا، یہ فرض کفایہ ہے. اور اس کی مثال ہے دعوت کے لیے یہ علم حاصل کرنا. طالب علم ہے، اب اسے بنیادی علم تو ہے، عقیدے کا علم بھی ہے الحمدللہ، عبادات بھی بہترین طریقے سے وہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کی تفصیل وہ مزید علم حاصل کرتا ہے تفصیل کے ساتھ اور لوگوں تک اس علم کو پہنچاتا ہے، تو یہ فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو جزائے خیر دے، امت میں آج موجود ہے الحمدللہ، جو محنت کر کے لوگوں تک حق بات پہنچاتے ہیں. کبھی کبھی علم حرام بھی ہوتا ہے، جیسا کہ جادو کا علم سیکھنا، یہ محرم ہے بلکہ یہ کفر ہے. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، سورة البقرة میں آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا. یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کافر ہے، نعوذ باللہ. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں، یہ جادو جو یہ شیطان نے کیا ہے اور یہ کافر ہیں. کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جادو کیا ہے. اور بعض علم ایسا ہوتا ہے جو حرام ہے لیکن کفر نہیں، جیسا کہ موسیقی کا علم حاصل کرنا. آج تعجب کی بات ہے واللہ، ہے اکیڈمیاں ہیں موسیقی کے علم حاصل کرنے کے لیے، کیا لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس قیمتی وقت کو صرف موسیقی کے لیے صرف کر دیں اور اس میں بہت بڑی بڑی ڈگری حاصل کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کرتے ہیں وہ بے دین ہیں، ہندو کرتے ہیں وہ بے دین ہیں، بلکہ ان کے دین میں گانا بجانا دین کا حصہ ہے. اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنا قیمتی وقت گانے بجانے کے علم حاصل کرنے میں لگاتا ہے. سبحان اللہ. اور جائز علم پانچویں نمبر پر، کچھ علوم ایسے جو جائز ہیں، جیسا کہ کمپیوٹر کا علم ہے، جیوگرافی کا علم ہے، یہ علوم جو تاریخ کا علم ہے، یہ جو علوم ہیں یہ جائز ہیں، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. چوتھا نقطہ ہے علم کی اہمیت اور فضیلت. نمبر ایک، دین کی بنیادی اصل جو ہے وہ علم ہے. ہمارا پورا کا پورا دین اسلام جو ہے یہ علم پر مبنی ہے، اس لیے سب سے پہلے وحی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ تعالی کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور پڑھنا علم ہے. تو دین اسلام کی بنیاد علم ہی سے ہے. نمبر دو، اللہ تعالی علماء کا درجہ بلند فرماتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالی ایمان والوں اور علماء یا جن لوگوں نے علم حاصل کیا ان کے درجے بلند فرماتا ہے. نمبر تین، دنیا اور آخرت کی بھلائی، علم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. صحیح بخاری مسلم. نمبر چار، یہ جنت کی طرف ایک راستہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة, جس نے ایسا راستہ اختیار کیا جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. نمبر پانچ, یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے, ارث ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کوئی دینار درہم نہیں چھوڑ کے گئے پیچھے ورثے میں, لیکن صرف اور صرف علم چھوڑ کے گئے ہیں اپنے جانشینوں کے لیے. تو جس نے اس علم کو لیا تو اس نے بہت ہی عظیم کامیابی حاصل کی ہے. یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. نمبر چھ, علم انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے, انسان کا ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له, رواه مسلم. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, اس کی اچھائیں رک جاتی ہیں, سوائے ان تین راستوں کے. اس کے مرنے کے بعد بھی ان تین راستوں سے اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے. نمبر ایک, صدقۃ جاریہ, ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو جاری رہتا ہے, اور جب تک وہ صدقہ موجود ہے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر دو, او علم ينتفع به, یا ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے پیچھے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں, تو جتنی لوگ راہ راست پہ آ رہے ہیں صراط مستقیم پر آ رہے ہیں اس کی بات کو سن کر, اگرچہ وہ مر چکا ہے تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر وہ عمل صالح کی صورت میں اس کو فائدہ پہنچائیں گے. اور تیسرے نمبر پر, ولد صالح یدعو له, اور یہ سب سے آسان کام ہے, کیونکہ پیسہ سب کے پاس نہیں ہے کہ صدقہ جاریہ کرے, اور عالم سب نہیں ہیں جو پیچھے علم چھوڑ کے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے, اور شیخ صغیر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ نیک اور صالح اولاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج سے ان کی تربیت نہ ہو. یہ بھی علم ہے, یہ اولاد ہمارا سرمایہ ہے, ان کو نیک اور صالح کر دیں مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر سات, علم نور ہے, اور علماء نور کی طرح اس روشنی کو پھیلاتے رہتے ہیں اور جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت اور درجہ عابد پر, عبادت گزار پر اتنا بلند ہے جتنا کہ چاند کا درجہ دوسرے کواکب پر ہے. آپ آسمان کی طرف دیکھو رات کو, سب سے زیادہ روشن آپ کو چاند نظر آئے گا. اور امت میں جب آپ دیکھتے ہیں علماء بھی موجود ہیں, عباد بھی موجود ہیں, تو علماء کا درجہ ایسا ہے جیسا کہ چاند کا درجہ ہے آسمان پر. اور صحیح بخاری میں مشہور قصہ ہے, جس شخص نے 99 قتل کیا اس کا سینہ تنگ ہو گیا اور توبہ کرنے کے لیے کوشش کی, تو لوگوں نے کہا فلاں عابد ہے اس کی طرف جاؤ. اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ عابد کہتا ہے کہ تمہاری کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے, تم نے 99 قتل کیے ہیں. تو اس کو غصہ آتا ہے, وہ 100 پورا کر دیتا ہے. پھر اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر لوگوں سے پوچھتا میں کہاں جاؤں. کچھ اچھے اور نیک لوگوں نے یہ کہا کہ فلان جگہ پر ایک عالم ہے، اس کی طرف جاؤ، وہ تمہاری ضرور رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس سے عجز کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں، کیا میری بخشی کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو وہ عالم بڑے پیارے انداز میں اس ظالم شخص کو کہتا ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان بھی کوئی نہیں آ سکتا، ابھی تم اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرمائے گا. لیکن ایک شرط ہے، سچی توبہ کی نشانی بھی تو ہوتی ہے نا. اگر واقعی سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہ جاؤ، فلاں بستی کی طرف جاؤ، وہاں پر اچھے نیک اور صالح لوگ ہیں، وہاں پر جاؤ، تمہیں ثابت قدمی وہاں پہ ملے گی. جس ماحول میں تم رہتے ہو، 100 قتل کر چکے ہو، یہ ماحول تمہیں مجبور کر دے گا، 100 قتل اور بھی کر سکتے ہو. تو اس ماحول کو تبدیل کرو، اچھے ماحول میں چلے جاؤ. علماء کے منہ سے ہمیشہ نور ہی نکلتا ہے. صرف اس مسئلے کا حل اس وقت نہیں بتایا، بلکہ آگے مستقبل کے لیے بھی اس کے راستے کو آسان کر دیا اور روشن کر دیا. چنانچہ وہ شخص نکلتا ہے، اپنے گھر کی طرف نہیں پلٹ کے جاتا، سیدھا اس بستی کی طرف جاتا ہے. جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اسے موت آ جاتی ہے راستے میں. اب فرشتے آئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑا ہے آپس میں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے اس کو روح کو، اس نے توبہ کر لی ہے. اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اسے ہم لے کے جائیں گے، اس نے 100 قتل کیا ہے. ایک فرشتہ اللہ تعالی اس فیصلے کو حل کرنے کے لیے ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ زمین کو ماپا جائے. اگر یہ زمین اچھے لوگوں کی زمین کی طرف، اگر یہ شخص اچھے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے، اور اگر برے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. صرف توبہ ہی قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ، اگر آپ کے دل میں سچی توبہ ہے تو اس توبہ کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آیات کونیہ کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. زمین کسی کے لیے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوئی. کبھی آپ نے سنا کسی نبی کے لیے ہوئی ہے؟ زمین کسی لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. لیکن اس بندے کی سچی توبہ کے لیے اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جائے، اور زمین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کی. چنانچہ فرشتے نے زمین کو ماپا تو اچھے لوگوں کی زمین قریب تھی. اس شخص کو جس نے 100 قتل کیے، اس بڑے ظالم کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے جنت میں سچی توبہ کی وجہ سے. اور سچی توبہ کے اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے میرے بھائی، یہ باتیں علم سے آتی ہیں. تو علماء کی طرف رجوع کر کے پوچھے سچی توبہ کیسے کی جاتی ہے. نمبر 8، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. سورۃ الزمر آیت نمبر 9. کیا علم والے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوبصورت اور بدصورت یا امیر اور غریب، نہیں، بات علم کی ہو رہی ہے. عالم ہے اور جاہل ہے، علم والا ہے اور بغیر علم والا ہے، دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. نمبر 9، عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلی بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہے. جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا مغفرت کرتی ہیں. نمبر 10, طالب علم کے لیے, یہ بھی ابو داؤد کی روایت میں آئے صحیح سند کے ساتھ, طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس پر راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. نمبر 12, علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, سورۃ فاطر آیت نمبر 28, کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں. کیا جاہل تو جاہل ہوتا ہے, اسے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے. تو علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے, اور ایک مرتبہ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. اور آخر میں نمبر 11, علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اگر جانور بھی علم حاصل کر لے تو اس کا درجہ بھی بلند ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کتا بھی عالم ہوتا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے کتا عالم اور جاہل بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اللہ فکل. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تم اپنے شکاری کتے کو, المعلم تعلیم یافتہ شکاری کتے کو شکار کے لیے بھیجتے ہو اور اس نے شکار کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کو کھاؤ, وہ حلال ہے. اور عالم کتے کی نشانیاں ہیں, شکاری کتے یا عالم ہے کہ نہیں اس کی نشانیاں ہیں, اگر اسے شکار کے لیے بھیجتے ہو تو وہ جاتا ہے, جب سیٹی بجا کر روکتے تو رک جاتا ہے, اگر رکتا نہیں تو اس کا مطلب یہ عالم یہ جاہل ہے, اس کا شکار حرام ہے. سبحان اللہ. اور شکاری کتا آپ نوٹ کریں, جو عالم ہوتا ہے وہ شکار سے کبھی کھاتا نہیں ہے, جو شکار کو کھاتا ہے وہ جاہل کتا, وہ شکار حرام ہے. شریعت کے مطابق, اس حدیث مبارکہ کے مطابق, الکلب المتعلم, اس کی یہ نشانیاں ہیں. تو اس علم سے کتے کا درجہ بھی بلند ہے. جاہل کتا شکار پکڑے حرام ہے, عالم کتا شکار کرے تو حلال ہے. نمبر 5, پانچواں نقطہ آج کے درس میں, آج کے موضوع میں, دین تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 1, کیونکہ یہی اصل ہے. اس انسان کی پیدائش کی وجہ اور بنیاد یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور عبادت بغیر علم کے ناممکن ہے. نمبر 2, جتنی بھی ابھی میں نے فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے, اس کی وجہ سے دین علم حاصل کریں گے تو یہ جتنی بھی میں نے فضیلت بیان کی ہے یہ دین علم کے لیے ہے میرے بھائیوں. نمبر 3, اس دین علم کے بغیر انسان خسارے میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی جن سے انسان خسارے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, اور ایمان بغیر علم کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورت محمد میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک, یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے, پھر واستغفر لذنبک, پھر مغفرت بعد میں, مغفرت عمل ہے, اور لا الہ الا اللہ کو جاننا علم ہے. تو پہلے علم ہے, بعد میں عمل ہے. اور صحیح بخاری نے جب اس آیت کو بیان کیا ہے تو ایک باب باندھا ہے, اور لکھا ہے باب میں باب العلم قبل القول والعمل، علم پہلے ہے بعد میں قول اور عمل بعد میں ہے، اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی ایک قسم ہے، علم سے جہاد بھی ہوتا ہے، جان سے جہاد بھی ہوتا ہے، مال سے جہاد بھی ہوتا ہے، تو علم سے جہاد کرنے سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور آج امت کو ان تینوں جہاد کی ضرورت ہے، علم کا جہاد اور مال کا جہاد اور بدن کا جہاد. اور علم کا جہاد اس لیے بنیادی طور پر ہے کہ باقی مال اور باقی جو جسم کا جہاد ہوا بغیر علم کے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کی شرطیں ہوتی ہیں، ارکان ہوتی ہیں، بغیر شرطوں کے ارکان آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، اور نماز بھی عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے، تو علم حاصل کرنا بنیادی بات ہے. اور نمبر پانچ، ہمیں دینی علم کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ امت میں دنیاوی علم والے تو بہت ہیں لیکن اچھے دنیاوی علم والے نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، آپ میکینک کی طرف جاتے ہیں، دس مرتبہ پوچھتے ہیں کس کے پاس لے کے جاؤں، اور جب آپ جاتے کسی نئے شخص کے پاس جس کو آپ نہیں جانتے تو آپ کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، یا یہ بیچ میں سے کتنے نقص نکالتا ہے، یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے، تو ہزار خطرات آپ کے دل میں آتے ہیں، مجبوراً کام تو کرنا ہی ہے. آج امت میں تعلیم یافتہ بہت ہیں لیکن کیا اچھے تعلیم یافتہ موجود ہیں؟ اور جب تک دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا، جب تک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے آپ اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر نہیں بن سکتے. آج امت میں اختلاف اور انتشار بہت زیادہ ہے، ختم ہوگا دینی علم حاصل کرنے سے، تو اس کی ضرورت ہے، بغیر علم کے آپ اس اختلاف کو نہیں ختم کر سکتے، اور یہ امت اس وقت تک اکٹھے نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم حاصل نہ کرے. نمبر سات، آج کی امت میں دیکھتے شرک بدعات اور خرافات پھیل چکے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر آٹھ، آج کے دور میں علم کے مدعی لوگ بہت زیادہ ہیں، فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں، تو علم حاصل کرنے سے ان کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں اور ان کی غلطیاں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں. نمبر نو، بعض لوگ علماء حق سے ناجائز جدال کرتے ہیں، الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں، تو ان کے لیے میری یہ نصیحت ہے، علم حاصل کرو اور ادب سیکھو کہ علماء سے کیسے خطاب کرنا ہے، اور یہ بھی علم سے آتے، دینی علم کی اہمیت اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے. نمبر دس، بغیر علم کے عمل کرنا یہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے، وَلَا الضَّالِّينَ. اور نمبر گیارہ، حیات طیبہ کی بنیاد ہے یہ دین علم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة، جس نے عمل صالح کیا مردوں میں سے عورتوں میں سے، وهو مؤمن ایمان کے ساتھ، شرط یہ ہے، اور ایمان بغیر علم کے نہیں آتا، میں نے پہلے بیان کیا ہے، فلنحيينه حياة طیبة، تو ہم ضرور اس کی زندگی کو طیب اور بہترین بنا دیں گے. تو بہترین زندگی کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. چھٹا پوائنٹ ہے آج کے درس میں، دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں ہے ہم سب جانتے ہیں، میں مختصرا صرف بیان کرتا ہوں. پہلے تو دنیاوی تعلیم کو حقیقت کو جانے، دنیاوی تعلیم کی حقیقت کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم یہ وہ علوم ہیں جنہیں انسانوں نے دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایجاد کیے ہیں. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علم مطلب ڈاکٹر انجینئر اور یہ بڑی بڑی علم ہیں، نہیں، آپ مکینک ہیں، آپ نے علم حاصل کیا آپ مکینک ہیں، آپ درزی ہیں، آپ نے علم حاصل کیا آپ درزی ہیں، یہ بھی دنیاوی علم ہے. تو ایک لمبی لسٹ ہے، میں اب سب بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً یہ ہے کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے، وہ علم سمجھتے ہیں جو کتابی علم ہوتا ہے، ہنر کو علم نہیں سمجھتے، دنیاوی دنیا کے اعتبار سے کتاب علم بھی ہے اور ہنر بھی ایک علم ہے. دنیاوی علم کی اقسام، نمبر ایک علوم نافعہ، جو علم نافع ہے، جو فائدہ مند علوم ہے، ان کو حاصل کرنا جیسے میں نے پہلے بیان کیا یا تو فرض کفایہ ہے یا مستحب ہے. میڈیسن کا علم، انجینئرنگ کا علم، ٹیکنیشینز کا علم، ڈرائیونگ کا علم، ٹیلر درزی وغیرہ، یہ سارے علم جو ہیں یہ فائدہ مند علم ہیں. یہ آپ کی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، آپ حلال روزی کمانے کے لیے، اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خدمت کے لیے آپ یہ علوم حاصل کر سکتے ہیں. بعض علماء کے نزدیک فرض کفایہ بھی ہیں اور بعض کے نزدیک مستحب بھی ہیں. نمبر دو، علوم ضارہ، وہ علوم جس میں نقصان اور خسارہ ہے اور ان کا علم حاصل کرنا حرام ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا، موسیقی کا علم ہے، ڈانس کا علم ہے، مختلف ایسے حرام محرم علوم ہیں، اور بعض ایسے علم ہیں جن کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جن کو چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں، تو ان سے دور رہے تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. دنیاوی علم کی ضرورت کیوں ہے؟ نمبر ایک، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما. اور دنیا کی بھلائی جاہل کو مل سکتی ہے کیا؟ دنیا کی بھلائی بھی عالم کو ملتی ہے جس نے دنیا کا کوئی علم حاصل کیا ہو. نمبر دو، علماء شریعت کو آج کل کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اشد ضرورت ہے کہ ایسے لوگ آئیں امت میں جو دنیاوی علم حاصل کریں، اور نیک اور صالح اور ثقہ لوگ ہوں، جو بعض مشکل مسائل میں ان سے مشورہ لیا جائے اور وہ اچھا مشورہ دے سکے اور عالم فتویٰ دے سکے. اس کی مثال میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن، مثال کے طور پہ کیا ہم گردہ کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں، ایک اختلافی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مسائل میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، پھر اس سے اس کے علم سے استفادہ کر کے آپ اس پہ عمل کرو. اب کیا عالم کے لیے ضروری ہے، جو دین علم حاصل کرتا ہے، جو عالم ہے، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ میکینک بھی بنے، وہ ٹیلر بھی بنے، وہ ٹیکنیشین بھی بنے؟ یہ تو محال ہے، ناممکن ہے. تو اس کے لیے آج ضرورت ہے ہمیں دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری امت میں اچھے لوگ، نیک اور صالح لوگ دنیاوی علم حاصل کریں، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، ٹیکنیشینز بنے، سی ایس ایم بی ایس بنے، اور جب امت کو ضروری مسئلہ درپیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے صحیح مشورہ دے علماء کو، اور علماء اس مشورے کی بنیاد پر اپنا فتویٰ دے سکے. اب انشورنس کا مسئلہ چل رہا ہے، انشورنس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، حلال ہے، حرام ہے. اب علماء سٹڈی کرتے ہیں اس مادے کو جو یہ لوگ تیار کرتے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. اگر وہ جھوٹ بھی بولے تو علماء تو ان کی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. جب امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو علماء کو فتویٰ دینے میں بھی آسانی ہو جائے گی. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے کافر اور دشمنوں کے خلاف طاقت اور ساز و سامان تیار کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَعُدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور دشمنوں کے لیے تیار رکھو اپنی استطاعت کے مطابق طاقت. اور لفظ طاقت جو یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. کس قسم کی طاقت؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس اسلحے کی طاقت. نہیں میرے بھائی، دشمن سے بہتر ہونے کے لیے ہر وہ طاقت استعمال کی جائے جس سے آپ اپنا دفاع کر سکیں اور دشمنوں پر اور کافروں پر آپ غلبہ حاصل کر سکیں. علم وہ طاقت ہے، اگرچہ دنیاوی علم کیوں نہ ہو، جس سے انسان دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو استطاعت کے مطابق دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر چار جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میرے فیلڈ کے مطابق آج ہمارے امت کو لیڈی سرجن کی بہت اشد ضرورت ہے. لیڈی ڈاکٹرز تو بہت ہیں. میرے پاس مریض آئی, اس کو بواسیر تھی, عورت ہے, بواسیر کا آپریشن اب مرد کرے گا. ہماری امت میں لیڈی ڈاکٹرز کہاں ہیں, سرجن کہاں ہیں؟ تو ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں اس فیلڈ میں آئے, شریعت کے بتا ہوئے قانون کے مطابق اس کالج میں داخلہ لے کے جس میں اختلاط نہ ہو, شریعت کی حدود کے اندر علم حاصل کرے اور اس مسئلے کے حل کے لیے امت کی خدمت کرے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اسے بہت ساری مثالیں ہیں. تو دنیاوی علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. نمبر ساتواں پوائنٹ, کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے؟ اس کے جواب تو آپ جان چکے ہوں گے اتنی لمبی بحث میں, کہ دین ہمیں روکتا نہیں ہے, بلکہ دین دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے, بشرط یہ کہ یہ علم جو ہے یہ فائدہ مند علم ہو اور امت کو فائدہ پہنچا سکے. اس کی دلیل میں کہ اسلام, دین اسلام دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء. اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے جو کچھ زمین پر ہے اس کو پیدا کر دیا, تمہارے لیے پیدا کیا, پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ مستوی ہو گیا. یہ دلیل ہے کہ دنیاوی امور میں, علماء فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ دنیاوی مسائل میں ہر چیز جائز ہے سوائے ان چیزوں کو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر لباس, لباس کے اعتبار سے ہر لباس حلال ہے سوائے اس لباس کے جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر مردوں کے لیے سارا لباس حلال ہے سوائے ریشم, مردوں پر حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں والا لباس مردوں کے لیے حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں کے لیے مردوں والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. شہرت والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. تو کسی چیز کو دنیاوی اعتبار سے حرام کہنا اس کی دلیل ہونی چاہیے, کیونکہ اصل میں حلال ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. نمبر دو, جیسے میں نے ابھی آیت کریمہ بیان کی ہے, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, دشمن کے لیے تیار رکھو اپنی طاقت کے مطابق قوت, طاقت اور علم اسی طاقت کا ایک حصہ ہے. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی لوگوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی, بلکہ بعض اوقات بذات خود بھی ان کو علم سکھایا. ایک مرتبہ ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے, علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک بچہ تھا جو جسے ہم تین ایج کہتے ہیں, تو ذبح اس نے جانور کو کر لیا, لیکن اب اس کی کھال اتار میں اس کی دقت محسوس ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آئے اور کھال اتارنے کا طریقہ, عملاً طریقہ بیان کیا ہے کہ اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا, جلد کو پکڑا, گوشت اور جلد کے درمیان میں ہاتھ کو اندر داخل کیا اور اس جلد کو اتارا, اس بچے کو تعلیم دی. تو یہ علم جو ہے یہ بھی علم ہے اور دنیا کے فائدے کے لیے علم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں علم حاصل کرنے کی رکاوٹ کبھی بھی پیدا نہیں کی, بلکہ اس کی تاکید کی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دیا, میں نے 15 دن کے اندر یہودیوں کی زبان کو سیکھ لیا, ماسٹر 15 دن کے اندر. آج ہمیں انگلش سیکھنے کے لیے پتہ کئی سال لگ جاتے ہیں, عربی سیکھنے کے لیے کسی کو کہو تو بیچارہ کانپنا شروع ہو جائے, پتہ نہیں عربی کتنا مشکل زبان ہے, کہاں سیکھ سکتے ہیں. لوگوں کے آنکھ پر 20-20 سال ہو گئے ہیں, اب غم ہوا کے سوا کچھ آتا نہیں ہے. یہ تعجب کی بات ہے میرے بھائی, 15 دن کے اندر. عبرانی زبان مشکل زبان ہے میرے بھائیو, عربی زبان اور عبرانی زبان ملتی جلتی ہے, اس کو کزن لینگویجز کہتے ہیں. 15 دن کے اندر عبرانی زبان کا صرف سیکھے نہیں ماسٹر ہو گئے. اور فرماتے ہیں کوئی بھی کتاب ہوتی میں ترجمہ کرتا, کوئی بھی خط لکھے میں ترجمہ کرتا. اور اس روایت کو امام بخاری نے معلقاً صحیح بخاری میں بیان کی ہے, اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور اسی دنیا میں علم میں سیدنا عمرو بن العاص, کوئی جانتے ہیں کیا کام کرتے تھے؟ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کیا کام کرتے تھے؟ قصائی تھے. اور یہ بھی ایک دنیاوی علم. اس طریقے سے سیدنا المغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے. سیدنا عماد الازدی حکیم تھے, ڈاکٹر تھے. یہ سب صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے. علامہ ناصر الدین الالبانی گھڑی ساز تھے. تو دنیاوی علم حاصل, دنیاوی علم بھی ہے اور دنیا کے علم میں بھی ماشاءاللہ آپ ان کا نام جانتے. دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے. آٹھواں پوائنٹ آج کے درس میں, دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے بے فائدہ ہے اور باعث خسارہ اور رسوائی ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. سورة البقرہ آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا عطا فرماؤ اور آخرت میں ان کے لیے کوئی نصیب بھی نہیں ہے. تو دنیاوی علم بغیر دین کے علم کے بے فائدہ ہے, بلکہ خسارے کا باعث بن سکتا ہے. اور آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما, آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. تو یاد رکھیں, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے دینی تعلیم اور دینی تربیت بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت نہیں دیتے اور دین کی بنیادی مسائل نہیں ان کو سمجھاتے, وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بہترین ڈاکٹر انجینئر تو بن سکتے ہیں لیکن بہترین اولاد نہیں بن سکتے, صالح اولاد نہیں بن سکتے. بہت ساری مثالیں اپنے واقع میں دیکھوں گا, آپ کے ارد گرد ماحول میں اچھی پوزیشن پر پہنچتے ہی والدین کو گھر سے نکال دیا. میرے سامنے بہت سارے ایسے واقعی حالات ہیں جو میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, معذرت. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جیسے میں نے دیکھا, ہمارے ارد گرد ماحول بہت سارے ایسے لوگ ہیں. واللہ میرے سامنے ایسے بزرگ لوگ سفید داڑھی میں روتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے اولاد نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. میں نے صرف اتنا کہا کہ اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں, اس بچے کا قصور نہیں ہے, آپ کی تربیت میں نقص ہے. اگر آپ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہج کے مطابق ہوتی, آج آپ کو یہ سیاہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ کی قسم, اس شخص نے سر جھکائے اٹھائے نہیں, اور اس نے کہا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو. آج ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو ہم یہ دینی تعلیم دیں. کل تک میں مذاق اڑاتا تھا, جو داڑھی والے لوگ ان کا مذاق اڑاتا تھا. میں کہتے تھے کیا یہ متعصب لوگ ہیں بیچارے, یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں, یہ بے وقوف لوگ ہیں, یہ تنگ زندگی, یہ تنگ دل لوگ ہیں. لیکن آج مجھے علم ہوا کہ تنگ دل ہم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بہترین دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن دین سے ہم خود کہتے تھے ان کے ساتھ نہ چلو, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, یہ سخت لوگ ہیں, تو میں اندر سختی پیدا کریں گے. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ سختی میں نے ان کے دل کے اندر بھری تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور ہماری اولاد کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہماری خدمت کر سکے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ساز و سامان بن جائے. تو یاد رکھے پہلے دینی تربیت ہے, پھر تعلیم ہے, اور تربیت سے پہلے ایک اہم بات ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, اگر سونے سے بھی لکھ لیں تو اللہ تعالی قسم وہ کم ہے. وہ کہ تربیت سے پہلے بھی ایک سٹیپ ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, تصفیت. دینی تربیت ہم دیتے ہیں, کچھ لوگ بریلوی کی تعلیم دیتے ہیں, کچھ لوگ دیوبندیت کی تعلیم دیتے ہیں, کچھ لوگ مختلف قسم کے جو وہ سمجھتے ہیں حق وہی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے جو دینی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں کیا یہ وہی پاک اور صاف تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دیتے تھے, اپنے بچوں کو دیتے تھے؟ تو پہلے تصفیت ضروری ہے. اس منہج, اس تربیت کے منہج کو آپ صاف کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے, سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق ہے, آپ اس کو اپنائیں اور اس کے مطابق بچوں کی تربیت کریں, پھر تو فائدہ ہو سکتا ہے. اگر سلف صالحین کے منہج پر بچوں کو تعلیم نہیں دی, ان کی تربیت نہیں کی, وہ نمازی تو بن جائیں گے, پانچ وقت نمازی, بڑی لمبی داڑھی, سر پہ پگڑی ہوگی, ایک قبر کا طواف کرتے رہیں گے, دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو سب سے پہلے تصفیت ہے, پھر تربیت ہے, اور پھر تعلیم ہے. دینی دنیاوی تعلیم اب بعد میں دیں. آخر میں کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد, یعنی ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, میکینک بن گئے, اس کے بعد, یا ہم بن رہے ہیں ابھی اسٹوڈنٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اگر میں دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہوں تو میرا خیال ہے ہر مسلمان یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. پہلے میں بنیادی باتیں بتاتا ہوں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, میں نے علم کیسے حاصل کیا ہے. اصل میں بہت سارے ساتھیوں کا یہ سوال تھا, اور جو ساتھی میرے قریب ہیں وہ یہ جانتے ہیں, میں اس کو بیان تو نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن بعض ساتھیوں کے اصرار پر آج میں بیان کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. صرف اس لیے کہ میں نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا, تھوڑی سی محنت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ محنت آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اس جگہ پر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلے بنیادی باتیں بیان کرتا ہوں, پھر میں بیان کرتا ہوں میں نے یہ علم کیسے حاصل کیا اگر وقت ملا تو. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ سے توفیق اور آسانی اور سہولت کی دعا, یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو, اور جب کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی مشکل نہیں ہو سکتی. ایک پیاری دعا ہے, بہت سارے ساتھیوں کو آتی ہے, میں جانتا ہوں. میں اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں, اور اس دعا نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے, اگر کوئی مصیبت مشکل ہو تو یہ دعا پڑھو, ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. کتنے الفاظ ہیں؟ سات الفاظ ہیں تقریبا. اللہ کی قسم ان الفاظوں نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. اتنی مشکل چیزیں میری زندگی کے سامنے آئیں, لیکن اس دعا سے اللہ تعالی کی قسم آسان ہی آسانی رہی. تو یہ دعا سب ساتھیوں سے گزارش ہے، اس دعا کو ہر مصیبت میں پڑھے کرو. بہت سارے سوالات ہیں، مجھے فلاں مصیبت ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں مصیبت ہے، میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے، یہ دعا پڑھو. وہ کہتے ہیں آپ کو کیوں اور دعا نہیں آتی؟ دعائیں تو بہت ہیں، اس دعا نے زندگی تبدیل کر دی ہے، وہ آپ کی زندگی بھی تبدیل کر سکتا ہے. تو اس دعا کو یاد کرو اور ہمیشہ پڑھتے رہو. نمبر دوسری بات، اخلاص نیت. یہ علم جو حاصل کرنے جا رہے ہو، آپ کا مقصد کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. میرے بھائی اخلاص نیت کہنے کو تو بہت آسان ہے، ہمارے شیخ علامہ قاری احمد دین صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آپ نے ان کا درس سماعت فرمایا، اخلاص کی اہمیت آپ جان چکے ہوں گے الحمدللہ، تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اخلاص کا معاملہ جو ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، میں مخلص ہوں بات کافی ہے الحمدللہ. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے شریعت کے مختلف چیزوں میں دیکھا ہے، مجھے سب سے زیادہ اخلاص لگا. سفیان الثوری جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ اللہ السلام، جزاکم اللہ خیر، وقت ختم ہو گیا ہے، چلیں میں یہ جلدی سے پڑھ کے سناتا ہوں، تفصیل سے معذرت. امام سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ اخلاص سب سے زیادہ مشکل، اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیسے آسان ہے. تو اخلاص کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے، شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، تو اس شیطان کو روکنے کے لیے بار بار اپنے اخلاص نیت، تجدید نیت کرتے رہیں بار بار. نمبر تین، والدین کی دعا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسی دعائیں ہیں جو کبھی اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتے. نمبر ایک، والد کی دعا. اگر والد آپ کے لیے دعا کر لے واپس نہیں جاتے. اور دوسرا ہے مظلوم، اور تیسرا ہے مسافر. تو والدین کی دعا بہت ضروری ہے. نمبر چار، محنت کرنا. اس علم کے لیے وقت لگانا بہت ضروری ہے، وہ وقت نہیں جس میں چلے ہو یا چار مہینے ہوں، یہ وہ وقت ہے جو آپ اپنے کام کرنے کے باوجود بھی تھوڑی سی محنت ضروری ہے. یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں، ان بخاری مسلم کے استادوں کے استاد ہیں، وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں لا ينال هذا العلم براحة الجسد. یہ دین علم جو ہے یہ جسم کے راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا. اس علم کو حاصل کرنا ہے تو تھکن محسوس ہوگی، جاگنا پڑے گا راتوں کو، پھر آپ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں. نمبر پانچ، وقت کی اہمیت مد نظر رکھنا. وقت بہت قیمتی چیز ہے، سب سے اہم چیز اس دنیا میں اگر موجود ہے وہ وقت ہے، جو کسی انسان کے پاس نہیں آج کے دور میں. تو اس علم کے لیے وقت نکالنا پڑے گا آپ لوگوں کو. نمبر چھ، کسی معتبر سلف عالم کی رہنمائی حاصل کرنا، اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. صرف کتابوں سے علم نہیں حاصل کیا جاتا، جب تک کسی سلف عالم، معتبر عالم، فقہ عالم کہ آپ رہنمائی نہ حاصل کریں، آپ اچھے طالب علم نہیں ہو سکتے. نمبر سات، چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کرنا، بڑی کتابوں کو چھوڑ دے. ایک شخص آیا، 20 سالوں سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، چھوٹے سے مسئلے میں اس کے پاس جواب نہیں. یہ تعجب ہوا، اس کے پاس جتنے بھی امہات و کتب سب موجود ہیں ترجمے کے ساتھ. تو میں نے کہا بھائی مکتب آپ کا بھرا ہوا ہے، آپ کو اس سوال کا جواب نہیں آتا، 20 سال سے علم حاصل کر رہے ہیں، کہتا یا میں کیا کروں. میں نے کہا ابھی ان سب کو نکالے، ان کو صدوق میں رکھیں، ابھی قواعد اربعہ اصول ثلاثہ کی شرح موجود ہے وہ لے، اور حدیث اگر پڑھنا چاہتے ہو عربی نووی کی شرح لے لیں، اور اس طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ میں نے اس کو دی ہیں، میں کہ یہ پڑھو. ایک مہینے کے بعد وہ شخص آیا ہے اور کہتا اللہ کی قسم مجھے آپ نے وہ راستہ دکھایا جو 20 سال سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. چھوٹی کتابوں سے شروع کرو، بعد میں بڑی کتاب کی طرف جاؤ، اور چھوٹی کتابیں کون سی شروع کرنی ہے یہ علماء سے آپ رابطہ کریں. نمبر آٹھ، عقیدہ کا علم سب سے پہلے ہے، علم حاصل کرنا سب سے پہلے عقیدہ کا علم ہے. جیسے میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. نمبر نو، اختلافی مسائل علماء کے لیے چھوڑ دیں، اس میں کبھی دخل نہ دیا. امت میں اختلاف موجود ہے، میں نے دیکھا کہ نو سن طالب علم ہیں بڑے بڑے مسائل میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور پھر خود بھی پریشان اور ساتھ کو بھی پریشان کرتے ہیں. یہ علماء کے لیے مسائل ان کے لیے چھوڑ دیں. آپ سوال کر سکتے علماء سے ان مسائل کو آپ امت میں بحث مباحثے کے لیے آپ نہ کریں. نمبر دس، بحث مباحثے سے گریز کریں. نمبر گیارہ، اپنے دوستوں کے ساتھ جو طالب علم دوست ہیں ان کے ساتھ مناقشہ، ڈسکشن اور ریویژن کریں بار بار بیٹھ کے. نمبر بارہ، ایک مسئلے کو سمجھنے سے پہلے دوسرے مسئلے کی طرف کبھی نہ جائیں. میں نے دیکھا کہ بعض ایسے طالب علم ہیں، میرے ابتدائی دور بھی کچھ ایسا ہی تھا، دس مسئلے پکڑے ہوئے ہیں، دس میں سے ایک کا جواب ملتا ہے ادھورا، اس کو چھوڑ کے دوسرا پکڑتا ہوں، اس کا دس فیصد جواب ملتا ہے، پھر تیسرا مسئلہ، آخر میں دس مسائل کا ایک جواب بھی نہیں آتا. دس مسائل جو سب سے اہم ہے اس کو سمجھو، یہ جانو کہ اہم کیا ہے، مہم کیا ہے، اہم مہم سے پہلے ہے، اس مسئلے کو آگے کرو، اس کا مکمل جواب لو اور لکھو. مصیبت ہی ہمیں لکھنا نہیں آتا. کل سے میں دیکھ رہا ہوں علماء نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، بڑی محنت سے آپ کے سامنے بڑی پیاری باتیں بیان کی ہیں. لکھتے ہوئے میں نے کسی چند لوگوں کو دیکھا ہے بس. ابھی آپ یہاں سے نکل کے جائیں گے، سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے، آپ کی میموری صاف. میرے بھائی تھوڑا سا لکھا کریں، صرف ہیڈنگ لکھیں، آپ یہ تفصیل نہ لکھیں. شیخ صاحب نے کچھ جزائے خیر دے، تقریباً 20 پوائنٹ کے قریب انہوں نے باتیں کی ہیں. نمبر ایک، دیکھیں نبوی منہج آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. جن کے پاس بچے ہیں کیونکہ ضرورت نہیں ہے نبوی منہج کی، اب یہ باہر جائیں گے بھول جائیں گے آپ، اگر ہیڈنگ لکھ لیتے نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار. الحمدللہ شیخ وصول عباسی حفظہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، شیطان کے مداخل، ایک دو تین چار لکھ لیں آپ ہیڈنگ بنا کے، کیا مشکل ہے، آپ جو ہیں گھر لے جائیں ایک دفعہ دیکھ لیں بس، اور ایک دن کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں، ایک ہفتے کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں، چوتھے ہفتے میں آپ کو یاد ہو جائیں گے. انما العلم بالتعلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم اس وقت تک نہیں آپ حاصل کر سکتے جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے. نمبر تیرہ، ثابت قدمی اور کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں. جب پڑھنا ہے تو سب کچھ رکھ کے پڑھیں، یعنی موبائل پہ بات بھی ہو رہی ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے. میڈیکل کے زمانے میں اللہ تعالی رحم فرمائے، بات ساتھ ہی میوزک بھی چل رہی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، امتحانوں کی تیاری ہے. ارے بھائی میوزک بھی سن رہے ہو، آدھا دماغ ادھر ہے، آدھا دماغ ادھر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دماغ دیا ہے، تو دونوں کیسے سمجھتے ہو؟ کہ یار بچپن سے جب تک ہم سنتے نہیں ہو تو ہمیں سکون نہیں آتا، سکون کے لیے یہ سنتے ہیں اور پڑھنے کے لیے یہ پڑھتے ہیں. امتحان میں گئے آدھے فیل، اللہ تعالیٰ رحم کرے. نمبر چودہ، صبر اور تحمل کے ساتھ یہ علم حاصل کرے، چاہے دنیا کے علم کیوں نہ ہو. میڈیکل کے لیے میں نے گھر چھوڑا، بلکہ یہ ملک بھی چھوڑ کے گیا تھا، گھر کو بھی چھوڑا، ہاسٹل میں زندگی گزاری، مشکل ترین زندگی کا سامنا کرنا پڑا، صبر کیا، صبر کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر بنا. تو دین کے لیے اشد ضرورت ہے ہمیں صبر و تحمل کی. نمبر پندرہ، علماء کا احترام کرنا. جو لوگ علماء کے احترام نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، وہ کبھی طالب علم یا عالم نہیں بن سکتے. کما تدین تدان، آج تمہیں علماء کے قدر نہیں ہے، تکبر کرتے ہو، اپنے آپ کو اسے بہتر سمجھتے ہو، کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو، چاہے دنیاوی عمر کی وجہ سے کیوں نہ ہو، یہ علم آپ حاصل نہیں کر سکتے. نمبر سولہ، عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے. وہ علم کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا جو تم چاہتے ہو. مشکل ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں، عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ، یار یہ ضروری ہے پہلے یہ سمجھو، نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ، میں نے یہ کتاب سمجھ لی، یہ کتاب لے کے آتے ہیں. اب آپ کو کیا پتہ کیا اہم ہے کیا مہم ہے، ایک مسئلہ عالم آپ کو دینا چاہتا ہے, جواب دے دیا عالم نے, جو وقت تھا 5 منٹ 10 منٹ دے دیا آپ کا جواب, نہیں مجھے اور بھی جواب چاہیے. تو عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دینا چاہے, وہ علم کبھی بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو جو تم چاہتے ہو. کیوں؟ ایک مرتبہ, دو مرتبہ, 10 مرتبہ تو آپ کا علماء جو ہے صبر تحمل کریں گے, 11ویں مرتبہ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس طریقے سے حاصل کرو. نمبر 17, اہم اور مہم کا فرق جاننا. نمبر 18, علم کی آفتوں سے بچو. اور علم کی آفتوں میں سے ریاکاری, حسد, تکبر اور شرم, یہ 4 چیزیں ہیں. در ذاتی تجربہ ہے, یہ جو 4 چیزیں ہیں دلائل موجود ہیں لیکن ذاتی تجربہ ہے, یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ علم کی آفت ہے. تکبر کرنے سے آپ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے, شرم کرنے سے پیچھے رہیں گے نہیں علم حاصل کر سکتے, حسد سے ارے یہ مجھ سے زیادہ کیوں آگے جا رہا ہے نہیں حاصل کر سکتے, ریاکاری سے آپ کا سارا عمل نکارت ہو جاتا ہے, کوئی برکت نہیں ہوتی. نمبر 19, جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کرنا پریکٹیکلی. اور نمبر 20 آخر میں, اپنے سپاہت کے مطابق اس علم کی طرف اور عمل کی طرف دعوت دینا. یہ 20 چیزیں میں خود سیکھا اپنی زندگی میں. میرے ساتھیوں, میں طالب علم ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں, اس ساتھی کی محبت نے مجھے غلام کے ساتھ فضیلت شیخ لگا دیا. واللہ میں اس ٹائٹل کے برابر نہیں ہوں, میں طالب علم ہوں. میں ابھی بھی اپنے استاد کے پاس جا کر ابھی بھی علم حاصل کرتا ہوں. ہر جمعے کے دن میرے شیخ, میرے استاد شیخ ابراہیم محمد حفظہ اللہ مدینہ سے آتے ہیں, اور مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر رات کے 10 بجے تک ہر جمعہ ان کا درس ہوتا ہے, اور وہاں پر میں شرکت کرتا ہوں. وہ میرے استاد ہیں, کئی سالوں سے مجھے انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے, 10 سال میں بھٹکتا رہا لیکن جو راستہ انہوں نے مجھے دکھایا الحمدللہ آج میں اس قابل ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. تو علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے. عملی مثالیں, وقت پرچی پہلے سے آ گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ بات ضرور بیان کر دوں میں آپ لوگوں کو, واللہ امت میں دنیاوی اعتبار سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں, طالب علم کی تڑپ ہے ان کے دل کے اندر. واللہ میرے بھائیو, وہ ہیرے ہیں ہیرے, لیکن پتھر کے اندر بند ہیں, ان کو صرف تراشنا ہے اور امت کے سامنے لے کے آنا ہے. کیسے آئیں گے؟ یہ جو پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں. جی, یہ پوائنٹ جو میں نے بیان کیے ہیں اس طریقے سے, کوئی کہتے ہیں یار تو مشکل ہے یا کیسے ہے, میں مختصر صرف تھوڑے سے وقت میں, میں ڈاکٹر کیسے بنا یہ میرے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ تھا. میری تعلیم ابتدائی اور ثانوی تعلیم یہاں پر سعودی عرب میں ہوئی, عربی زبان میں. ایف ایس سی تک میں نے یہاں پہ علم حاصل کیا ہے, گورنمنٹ کے عام سکولوں میں, کسی پرائیویٹ سکول میں نہیں, عربی میں. ایف ایس سی میں آج بھی آپ دیکھیں عربی میں ہی ہمیں یہ بایولوجی ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, ہم عربی میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالی فضل و کرم سے, والدین کی دعائیں تھیں اور کچھ محنت بھی میں کرتا تھا تو نمبر میرے اچھے آ گئے اور میڈیکل میں داخل مل گیا پاکستان میں. اب وہاں پہ میں گیا میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا, میرے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی کو ایجوکیشن تھی. لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں, زندگی میں کبھی لڑکی کو دیکھا نہیں تھا, وہاں پر ایک ہی کلاس میں پڑھنا ہے. کلاس میں داخل ہوتے ہی پسینے چھوٹ جاتے تھے. اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ مجھے انگلش نہیں آتی تھی اچھی طریقے سے, اور نہ میں نے انگلش کا کورس کیا تھا, اور سارے کے سارے تعلیم انگلش میں. میری عادت تھی یہاں پر الحمدللہ میں نے 10ویں 11ویں 12ویں میں ٹاپ کیا تھا, تو آگے بیٹھتا تھا ہمیشہ, وہاں پر بھی آگے بیٹھا, عادت تھی. کہتے ہیں اچھے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ہمیشہ آگے بیٹھتے ہیں, یہی تربیت تھی شروع سے. آگے لڑکیاں ہوتی ہیں تو ڈیسک ایسے لمبا ہوتا ہے لڑکوں کا, سب سے پہلے میں آگے بیٹھا ہوا تھا. فزیولوجی کے جو پروفیسر تھے وہ کچھ پڑھا رہے تھے, تو میری عادت تھی میں ہمیشہ آگے بیٹھتا تھا لکھتا تھا, بس اس وقت کوئی بدبختی تھی پین کی سیاہی ختم ہو گئی, تو میں نے یہ اس طریقے سے کر کے میں نے کہا, کیونکہ یہاں پر ہمیں جو ٹیچر تھے ڈانٹتے تھے, جو نہیں لکھتا تھا وہ اچھا طالب نہیں سمجھا جاتا تھا, ایک نہیں دو پین رکھا کرو یہ کہتے, تو وہاں پر جاتے ماحول بھی دوسرا تھا اور بھول گیا دوسرا پین نہیں تھا میرے پاس, تو پیپر کو ایسے کر کے میں نے لکھنا شروع کیا. وہ پروفیسر تھا اتنا دور سے جتنا وہ بچے کا وہ کھلونا پڑا ہے اتنا دور تھا پروفیسر, وہاں سے اس نے جانے یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ پریٹینڈ کرے لکھ نہیں رہا, میں نے کہتا ہے یو, اس نے یو کہنا تھا, میں نے کھپنا شروع کر دیا اسٹینڈ اپ, اب پوری کلاس میری طرف دیکھ رہی ہے اور میری ٹانگیں جواب میں مشکل سے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہا اگر تم لکھ نہیں رہے ہو تو یہ کیوں ظاہر کر رہے کہ تم لکھ رہے ہو, کیوں جھوٹ بول رہے ہو, اب مجھے اتنی بھی ضرورت نہیں ہو کہ میں کہوں میرا پین ختم ہو گیا ہے, بات وہاں پہ انگلش میں کرنی ہے. اس نے کہا میں کیا پڑھا رہا تھا, وہ پڑھا رہا تھا مجھے آج بھی یاد ہے یو ڈی پی پڑھا رہا تھا بہرحال, تو اس نے کہا یو ڈی پی کیا ہے, میں جانتا تھا اگر بولتا تھا انگلش میں تو میرا ایکسنٹ عربی والا تھا, پوری کلاس ہنس پڑتی, میں نے خاموش اختیار. اس نے کہا آپ کو یہ نہیں آتا, یہ بتا اے ٹی پی کیا ہوتا ہے, اب یہ بھی مجھے آتا ہے اے ٹی پی تو آپ کسی ایف ایس سی دسویں کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ سکو اس کو بھی آتا ہے, تو میں نے یہ کہا اگر میں کہوں اب عربی ایکسنٹ میں ادینوسین ترائی فوسفات, یہ عربی کا ایکسنٹ ہے, آپ ہنس رہے ہیں تو وہ زیادہ ہنستے اس وقت, تو میں نے خاموشی اختیار کی کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا آپ کو یہ بھی نہیں آتا, وہ ڈاکٹر بننے کے لیے آئے ہو, جاؤ پیچھے جا کے بیٹھو. اب پیچھے میں کیسے جا کے بیٹھتا, یہ جانے کے راستے ادھر سے بند ادھر سے بند, اب اوپر سے ڈیسک کے اوپر چھلانگ لگانی ہے, لڑکیوں کو آگے سے جانا ہے پھر پیچھے کی طرف جانا ہے, میرے لیے موت تھی. اب میں کھڑا ہوں وہ کہہ رہے جاؤ پیچھے جاؤ جاؤ پیچھے جاؤ, تیسری مرتبہ کے بعد میں دعا کو اللہ تعالیٰ یہ کسی ذریعے سے مجھے بٹھا دے یہاں پہ, بس الحمدللہ دعا قبول ہوئی, تنگ ہو کے سر کا اچھا بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. وہ میرا پہلا اور آخری دن تھا, پھر جا کے سب سے پیچھے بیٹھتا تھا. جب میں واپس گیا ہاسٹل میں تو فزیولوجی کی کتاب کو اٹھایا, پہلا صفحہ بس پہلا صفحہ, میں نے کہا مجھے آتی نہیں ہے میں محنت کرتا ہوں تھوڑی سی, پہلا صفحہ میں نے نکالا اور ڈکشنری کے ساتھ عربی لے کے گیا تھا یہاں سے, ترجمہ کیا ایک ایک لفظ کا, ترجمہ کرتا رہا پڑھتا رہا. جب میں نے پہلا صفحہ ختم کیا ٹائم دیکھا تو آٹھ گھنٹے گزر گئے تھے, آٹھ گھنٹے میں نے پوری کتاب کیسے پلٹا, 350 صفحے اس ایک کتاب کے, اس کو ضرب دیا میں نے آٹھ کے, میں نے کہا میں تو 20 سال میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا, یہ کب ڈاکٹر بنوں گا میں. میں نے اس کو رکھا. تیسری مصیبت تھی فولڈنگ کی, فولڈنگ بہت ٹکا کے کرتے تھے, میرے بھی نئے تجربہ تھا. بہرحال سامان مار اپنا پیک کیا گھر واپس چلا گیا اور جا کے میں نے کہا یہ ڈاکٹر بننا میرے بس کی بات نہیں ہے, ہتھیار ڈال دیے میں نے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, میرے والدین دونوں امی ہیں ان پڑھ ہیں, میری والدہ نے کہا دیکھو بیٹا اس دنیا میں کوئی چیز آسان نہیں ہے, تم محنت کرو تم ڈاکٹر بن جاؤ گے, میں اور کچھ نہیں جانتی, بچپن سے میں تجھے ڈاکٹر کہتی تھی, میں ابھی تیسری کلاس میں تھا میرے والدہ مجھے ڈاکٹر کہتی تھی, یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, بچپن سے میرا خواب ہے تم نے پورا کرنا ہے, بس اور کچھ نہیں جانتی تم, بس ڈاکٹر بنو گے, بس راستہ بند کر دیا. اب واپس چلا گیا, میرے ذہن میں ایک بات ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے, بس میں نے ڈکشنری کو پھینک دیا, اس کے بعد آج تک میں نے دیکھی نہیں. میرے رومیٹ تھے ان سے میں نے مزاح میں جب بیٹھتے تھے کتاب میرے ہاتھ میں بیٹھے بیٹھے وہ گپے لگا رہے ہیں, میں پوچھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے, لائن لگا کے اس پر لکھ دیا جلدی سے. دن میں 12 گھنٹے میں پڑھتا تھا, الحمدللہ جب امتحان ہوا ہم کمرے میں 6 لوگ تھے, 6 میں سے 2 پاس ہوئے, ہم دونوں 12 گھنٹے پڑھتے تھے اور باقی پڑھتے رہتے, الحمدللہ کہنا کہ یہ مقصد ہے, میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے. پھر زندگی میں تھوڑا سا ایک ٹوسٹ آیا, کہ دین کے علم حاصل کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر بن کر میں کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک میرا عقیدہ درست نہ ہو. تو پھر میں نے سوچا اگر میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر سکتا ہوں تو دین کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہوں. دل میں تڑپ تھی کہ علم حاصل کرنا ہے, کیسے کروں, رہنمائی کسی کے ساتھ نہیں, لیکن دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تھی, اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے, اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے. یہاں پہ آیا اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھولے میرے لیے اور میں نے الحمدللہ علم حاصل کرنا شروع کیا. میں 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا آج سے 10 سال پہلے, اور آج بھی میں 6 سے 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہوں. کون سی کتابیں؟ تفسیر ابن کثیر, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, صحیح ستہ کی کتابیں اور دینی تعلیم. 10 سالوں میں میں نے میڈیکل کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا. ہاں جو نئی نئی ریسرچز ہیں وہ میں جنرل سے پڑھ لیتا ہوں, آسانی ہے, لیکن آج بھی میں طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا, پرچی 2 دفعہ آ گئی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, بھائیوں کے اصرار پر میں نے یہ بات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.